نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبق آج کا کافی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے کرنے کے کچھ کام ہیں، اہم کام ہیں. جو شروع کا حصہ ہے سبق کا ہمارے، وہ تو وہی یہود کی اہل کتاب کی جو بات پچھلے پارے سے چل رہی ہے، اسی میں مزید آگے بات کی جا رہی ہے. اور ان کے کچھ شبہات تھے، کچھ باتیں تھیں، کچھ اعتراضات تھے اسلام کے اوپر، تو اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کے شبہات کو دور کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 100 سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، تو پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ کیا وہ انسٹرکشنز ہیں امت مسلمہ کے لیے. تو پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 92 سے 109 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو. تم نیکی کی اصل جسٹ کو نہیں پہنچ سکتے، مکمل نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی نیکی کے بھی ٹاپ کو نہیں پہنچ سکتے. حتیٰ یہاں تک کہ تم فقو، تم خرچ کرو، مما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے اس میں سے خرچ کرو. وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کسی چیز میں سے بھی، فإن الله به عليم، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جاننے والا ہے. یہ آیت ہم سوچ سکتے ہیں کہ دونوں طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ، یعنی یہ نیکی ہے نا، جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جسے تم محبت رکھتے ہو، یعنی تمہیں اپنی خاندانی وجاہت، اپنی چودراہٹ، اپنے نسلی مقام اور مرتبہ، اپنے عہدے، یہ سب چیزیں اتنی پسند ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس وجہ سے وہ نہیں ایمان لاتے تھے، تو تمہیں یہ اتنی پسند ہے، جب تک تم ان کو نہیں گیو اپ کرتے تب تک تم دین اسلام کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکو گے، تم اس کو پا ہی نہیں سکتے. اچھا، دوسرے مخاطب مسلمان ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے نہیں خرچ کرتے، ساری نہیں کہا جا رہا، میں ماں نے ہمیں بچا لیا. اگر ہوتا نا یہاں پہ تنفقوا ما تحبون، تو پھر تو ہمارا بڑا مسئلہ ہو جاتا، کیونکہ پھر ہوتا کہ تم خرچ کرو وہ جو جس سے تم محبت کرتے ہو، پھر تو ساری دینی پڑتی. تو ابھی ہی یہ حال ہے کہ دلوں میں اتنا بخل ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کیسے دیں جو ہمیں چیز بہت پسند ہے، جو ہمیں محبوب ہے. تو ہم جب دینے لگتے ہیں تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو چیز آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے، یا جو چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا پرانی ہو جاتی ہے، تو اب دل سے اتر گئی تو اب اس کو دے دیا. لیکن جو اپنے آپ کو خود اچھی لگے اس میں سے کیا خرچ کرتے ہیں؟ جیسے مثلاً ہے کہ اگر آپ کو اپنی کوئی، آپ کو جیولری بہت پسند ہے تو اس میں سے کچھ آپ نکال کے دیتی ہیں، یا کوئی ایسے کپڑے ہیں جو آپ کو پسند ہیں تو اب ان میں سے کوئی ایک جوڑا دے دیتی ہیں. کسی کو مال بہت عزیز ہوتا ہے، وہ اپنے مال سے خرچ کرے. ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کو محبوب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیکی کے اعلیٰ درجے کو اگر پہنچنا ہے نا تو خرچ اس میں سے کرنا پڑے گا جس سے تمہیں محبت ہے، کیونکہ انسان اسی کے اوپر اپنی محبوب چیز خرچ کرتا ہے. جس کو وہ محبوب رکھتا ہے، محبوب کے لیے محبوب چیز. آپ دیکھیں نا کہ آپ مسئلہ نہیں کہ آپ نے جب کسی کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو کسی کو تو آپ گھر میں پڑی ہوئی چیز ہی دے دیتے ہیں، کسی کے لیے آپ اسپیشلی کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، کسی کے لیے آپ کہتے ہیں یہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ تو میں نے فلاں کو دینی ہے. ایسے بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، یہ تو میں نے اس کے لیے رکھی ہوئی، اس بچے کو میں نے دینی ہے. اس سے محبت ہوتی ہے تو وہ آپ اپنی خاص چیز وہ ہر ایک کو نہیں دیتے، وہ آپ اپنے اس بچے کے لیے سنبھال سنبھال کے آپ نے رکھی ہوتی کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالی کے لیے وہی اپنی محبوب چیز نکال کے دے سکتا ہے، اس میں سے خرچ کر سکتا ہے جس کو اللہ سے بہت محبت ہو، ورنہ انسان اپنی محبوب چیز کسی کے لیے نہیں دیتا. اور یہ یہاں پہ جو دینا ہے، یہ نظر تو کسی کا ہاتھ آتا ہے کہ ہم نے اس کو دے دیا، مگر اصل میں تو اللہ کے لیے جب دیا ہوتا ہے تو اللہ کو دیا. حضرت ابو طلحہ جو تھے جب انہوں نے یہ آیت سنی، انصاری صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور وہ مجھے بہت محبوب ہے، وہ بہترین باغ تھا، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں. آج بھی آپ مسجد نبوی میں جب جائیں تو باب فہد جو ہے، تو یہ باغ اس کے بالکل سامنے تھا احد کی طرف کو، تو لوکیشن بھی اتنی زبردست کہ بستی کے ساتھ جڑا ہوا باغ اور درخت بھی اس میں بہترین. اور باغ لگانا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، سال ہا سال کی محنت ہوتی ہے. آج دیکھیں سوچیں، ابو طلحہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ باغ بھی ختم ہو گیا، آج اس کا بھی نام و نشان نہیں، مگر ان کی جو نیکی تھی نا وہ ان کے اعمال نامے میں تو لکھی ہوئی ہے. لیکن اس کے علاوہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے گی، اس کی تفسیر کی جائے گی، تو تمام تفسیروں کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں گے 1400 سال گزر گئے، اللہ نے وہ نیکی کیسی قبول کی کہ آج بھی لوگ تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس واقعے کو ساتھ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہوتی جب اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے نا کسی سے اس کی دی ہوئی چیز، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی فرماتا ہے. تو یہ ہے محبوب ترین چیز دینا، کہ جب انسان وہ دیتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں مجھے، تو تیرے لیے تو ہر چیز حاضر ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، بعض لوگوں کے لیے پیسہ نہیں اتنا وہ ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے لیے اپنی عزت بہت پیاری ہو. جیسے کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا جب کہ میں اپنی کون سی چیز قربان کروں اللہ کے راستے میں جو مجھے سب سے عزیز ہو، تو میں نے دیکھا کہ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے وہ اپنی عزت اللہ کے راستے میں دے دی، یعنی کیا کیا کہ اب مجھے کوئی کچھ بھی کہے تو میں اس کے اوپر مائنڈ نہیں کروں، میں اس کو معاف کر دوں کہ اب یہ چیز دے دی نا اللہ کے لیے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی کبھی اللہ سے ایسے سودے کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا چیز محبوب ہے اس میں سے دے دوں، ساری تو نہیں دینی نا، اس میں سے تو کچھ دوں، کچھ تو خرچ کروں. آپ دیکھیں، اگر آپ کو وقت بڑا محبوب ہے کہ میرا ٹائم، یا کوئی اور چیز ہے جس پہ آپ مرتے ہیں، تو اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں. جو بھی چیز آپ کو محبوب ہے، خود دیکھیں، کسی کے لیے اس کی گاڑی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے اس کا گھر بار ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اس کی شان و شوکت ہو سکتی ہے، جو بھی چیز ہے جو تمہیں پسند ہے وہ دے کے دکھاؤ، تو تب پتہ چلے، تب یہ محبتوں کے امتحان ہے نا، تب پتہ چلے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی بیٹے کی قربانی کا کہا تھا، جانور کا کہا ہوتا تو بڑا آسان تھا نا، بیٹا بڑا محبوب تھا. اور یہ جوانی کا وقت انسان کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے، بڑھاپے میں تو آ کے وقت ہی وقت ہوتا ہے، جوانی میں وقت نہیں ہوتا. جوانی میں اور بہت جھمبیلے ہوتے ہیں، بڑی اٹریکشنز ہوتی ہیں، بڑے اور کام ہوتے ہیں، انرجی بھی ہوتی ہے، ڈریمز بھی ہوتے ہیں، تو انسان نا اس وقت اپنا وہ وقت اللہ کو نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے سارا مانگا بھی نہیں ہے, مگر کچھ پرسنٹیج تو آپ طے کریں نا اس کے ساتھ, کوئی سودا تو کریں. یاد رکھیے گا, یہ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے نا آج, اس کو اگر آج آپ نے کنورٹ نہیں نا کیا, تو یہ پیسہ جیبوں میں بھر کے اگر لے جانا پاسبل ہوتا, بل تو نہیں ہے, لیکن اگر جیبوں میں بھر کے ہم لے کے بھی جا سکتے حشر کے میدان تک, تو اس کی ویلیو وہاں پہ زیرو ہونی تھی, یہ کچرے کے علاوہ کچھ نہیں ہونا وہاں. مگر جو اس کو کنورٹ کرا لے گا, کنورٹ کس میں؟ نیکی میں. آج اس پیسے سے آپ نیکی کما سکتے ہیں. آپ نے جیسے ہم کرنسی کنورٹ کراتے نا, اب اس ملک میں ڈالر چلتا ہے تو آپ روپیز لا کے نہیں کسی دکاندار کو دے سکتے, وہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا. تو آپ اس کو کنورٹ کراتے ہیں, اسی طرح اس پیسے سے کنورٹ کر لیں اس کو نیکی میں, وہ چلے گی وہاں. اور اس میں یہ نہ پریشان ہوا کریں میرے پاس تو اتنا نہیں, میرے کیا سے خرچ کروں. جو بھی ہے آپ کے پاس, اگر آپ کو پیسہ محبوب ہے تو جو بھی ہے اس میں سے خرچ کریں. کسی کا تھوڑا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پا جاتا ہے. تو بیکار چیزیں اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے, ٹھیک ہے وہ آپ پرانے کپڑے اپنے دے دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ نے واقعی بھرپور نیکی کو پہنچنا ہے نا, تو آج کے دن آپ نے اس عشرے میں یہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو محبوب ہے اور اس میں سے آپ کیا نکال سکتے ہیں. دل چاہے نہیں چاہے, مگر دل کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے رکھنی نہیں ہوتی, اس نے پھر واپس لوٹا دینی, ورنہ اس کے بغیر نیکی کی اصل حقیقت کو نہیں پا سکتے. اور اللہ جانتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو, جو بھی تم لگاتے ہو, کس نے کن حالات میں لگایا, کس کی اپنی ضرورت کتنی تھی اور پھر بھی اس نے دیا, اللہ تعالیٰ کو سب پتا. کل طعامی کانا حلا لبنی اسرائیل. اب یہاں سے یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد ہیں نا, ان کی بھی ایک اصلاح کی جا رہی ہے, اور ان کے جو اعتراض تھے مسلمانوں پر اس کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے. ان کے نا دو اعتراض تھے بہت زیادہ. نمبر ون, ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ دین وہی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ سارے پیغمبر یہی دین لے کر آئے, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا, تو آپ پھر ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو بنی اسرائیل میں حرام ہی نہیں ہے, یا جو بنی اسرائیل میں حرام تھیں ان کو آپ نے حلال کیسے کر لیا؟ ٹھیک ہے, بنی اسرائیل میں کچھ چیزیں حرام تھیں, تو پھر آپ تو کہتے ہیں یہ وہی دین ہے, تو پھر یہ آپ نے ان کو حلال کیا کیسے؟ دوسرا ان کا یہ اعتراض تھا کہ پہلے قبلہ تو وہ تھا بیت المقدس, آپ نے قبلہ چینج کیسے کر لیا؟ پہلا قبلہ تو اس زمین کے اوپر وہی گھر تھا, یہ وہ کہتے تھے. اب ان کا اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, مگر وہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کیے. ایکچولی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہوا تھا, اور اس کے دودھ کو حرام کیا تھا. اس کی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اس کو قربان کیا تھا کہ یہ میری محبوب چیز ہے, تو انہوں نے اس کو نظر مان لی کہ میں آئندہ سے نہیں کھاؤں گا. بعض کہتے ہیں کہ ان کو کوئی طبیب نے مشورہ دیا تھا, باہر کے اب جو بھی وجہ تھی وہ نہیں کھاتے تھے. اور پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ کوئی بھی نبی اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لے, تو یہ جائز تھا. اس شریعت میں نہیں ہے, اس میں تو آپ کو پتا سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, لیکن ان کی شریعت میں ٹھیک تھا. تو جب انہوں نے اس سے پرہیز کیا تو ان بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو سب کے لیے حرام ہو گیا, اور انہوں نے خود بخود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا, حالانکہ تورات میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے, مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود ہی حرام کیا تھا, اور یہ تو تب کی بات ہے جب ابھی تورات بھی نہیں اتری تھی. تورات میں تو نہیں ہے یہ حرام, تم نے تو خود اپنے اوپر حرام کیا تھا. کل فاتو بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین, آ تم لے کے آؤ تورات اور اس میں دیکھو اگر تم سچے ہو تو, لاؤ دلیل لے کر آؤ. کیونکہ ہر چیز کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لاؤ دلیل, دلیل کے بغیر ہاتھ برہانکم, جیسے پہلے بھی کہا سورہ بقرہ میں, لے کر آؤ دلیل. ऐसी नहीं है बात के हवा में बातें करते जाना, देखो तो ये उनके ऊपर हराम था, आपने वो तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया था, अपनी चॉइस थी उनकी, अल्लाह ने तो नहीं हराम किया था। अब ये कहते हैं ना आप लोग कैसे ऊंट का गोश्त कह रहे हैं कि हलाल हो गया, तो दिखाओ तौरात में कहीं लिखा हुआ है? अगर सबके ऊपर हराम होता तो तौरात में लिखा होता, तो ये नहीं था हराम उनके ऊपर। फिर فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، یہ جھوٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا اور خود کہنا کہ یہ تو اللہ نے حرام کیا تھا، تو اس کے باوجود مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کے، کس کے بعد؟ کہ قرآن نے کلیئر کر دیا اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے کہ نہیں اللہ نے حرام کیا تھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہے، یہ حقدار کو اس کا حق نہیں دے رہا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا حق مار لے، یعنی اللہ کا حکم آ گیا، اللہ تعالی نے یہ بات واضح کر دی، پھر تمہارا کام ہے کہ تم اس بات کو مان جاؤ، لیکن پھر بھی اللہ کے اوپر ہی جھوٹ باندھے جانا تو یہ ظلم ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی، یہ صرف یہود و نصارہ کی بات نہیں، یہ ایک جنرل رول ہے، جو بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، اس کے بعد کی بات واضح ہو گئی، تو پھر وہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم ڈکلیئر کر دیا کہ میرے اور آپ کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی ہماری کسی بات کو کوئی لے کے اور جا کے کہے، کچھ اور ہی بنا کے لوگوں کو بتا دے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے اور تم جا کے میری بات کو کیا بنا کے بتا رہے ہو لوگوں کو، کتنی آپ کو اس انسان کے اوپر مطلب کتنا وہ برا لگے گا۔ اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی بھی، اس کو ٹویسٹ کر کے، اس کو اپنے مطابق کر کے، پھر اس کو لوگوں کو کہنا یہ تو اللہ نے بتائی ہے، یہ سخت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، خود ہی گھڑ گھڑ کے باتیں جھوٹ گھڑنے اور اللہ کے اوپر لگا دینا صرف اس لیے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو جائے، یہ تو، اور یہ کتنا کامن ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بنا کے اس کو ساری جگہ پھیلا دینا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوتی، آپ نے فرمایا جو میرے پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے، اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ اور کتنا ایزی ہے آج کل کہ جس کو دیکھو وہ حدیث کے نام پہ، وہ حدیث نہیں ہے، ہرگز نہیں ہوتی، حدیث کہہ کے تاکہ لوگ اس کے اوپر بلیو کر لیں اور اس کو پھیلاتے جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ ہم لوگ بھی اٹھا اٹھا کے ایسی باتوں کو اور فارورڈ کرتے ہیں، اور اس ظلم کے اندر ہم بھی اپنا شیئر ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ یا اس کے رسول کے اوپر یہ بات سینسیٹیو ہے، ان کے اوپر کوئی جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، عام لوگوں کے اوپر جھوٹ باندھ دینا وہ بھی بہتان ہوتا ہے، وہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر ایسی باتیں کرنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالی نے، اور اللہ تو سچ ہی کہتا ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو تم ایسا کرو، اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ حنیف تھے وہ، یکسو تھے وہ، ان اسلام ہی ان کا دین تھا، ان کے طریقے پہ چلو، اور ان کی شریعت میں یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بہت بیزار تھے، تم اب یہ ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا، ہر کوئی کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، تو ٹھیک ہے، تو فالو کرو اصل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، اور وہ تو بالکل مشرق نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے ہاں یہ چیزیں کوئی بھی حرام کی نہیں تھی، تو تم نے خود حرام کر لی۔ اب ان کے دوسرے سوال کا یا دوسرے اعتراض کا جواب، کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو اس طرف کو منہ کر کے آپ نے اس کو قبلہ بنایا تھا بیت المقدس کو، اب کیسے یہ بنا لیا، تو پہلا گھر تو زمین پہ وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ تو سارا وقت وہاں پہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے ہوئے تھے، عراق سے تو فلسطین چلے گئے ہوئے تھے، اور پھر وہیں پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو وہ کہتے کہ وہاں پہ تو وہ بیت المقدس ہے، تو اصل تو قبلہ وہ ہوا، تو یہ آپ قبلہ کہاں سے بنا رہے ہیں، یہ کیسے قبلہ ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے جو بنا تھا، للذی ببکت مبارکن، البتہ وہ ہے مکہ میں، اور وہ مبارک ہے، اور ہدن للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت. تو یہ بتا دیا گیا کہ پہلا گھر تو یہی ہے، اور یہ گھر، اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا تھا، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو انہوں نے بنایا. اور تیسری تعمیر تھی جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا پہلے پارے کے اینڈ میں، تیسری تعمیر تھی وہ جو کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام تو جب آئے تھے تو اس سے پہلے سے یہ گھر تھا، یعنی یہاں پہ اس کی وہ گر چکا تھا، لیکن اصل یہی جگہ تھی جہاں پر یہ گھر موجود تھا. تو اس میں تو پھر کوئی ایسی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، پہلا گھر ہی یہ تھا، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے. اور یہ گھر ہے جو مبارک ہے، یہاں پہ برکت ہے، اللہ نے اس گھر میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں ساری دنیا اس کی طرف کھچتی ہے، خیر ہے یہاں پہ، اور ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لیے. عالمین کا لفظ سمبولک ہے، یعنی سارے جہان نے اس کو ہدایت کا مرکز سمجھا. ایون آپ دیکھیں کہ شرک کے دور میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، لوگ اسی کی طرف آتے تھے، دور دور سے آتے تھے، اس کو مرکز ہدایت سمجھتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے امام بنایا ساری انسانیت کا، اور یہ جو گھر ہے یہ ودیا، یہ بھی لناس ہے، ساری انسانیت کے لیے، عبادت کے لیے. تو اس سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جو امام ہے انسانیت کے، اور یہ سینٹر ہے انسانیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ گھر بنوایا، تو ان کا بھی قبلہ یہی تھا. پھر اگلی نشانی کیا ہے، اگلی دلیل کیا ہے کہ یہی اصل قبلہ تھا پہلے سے، اور بیت المقدس نہیں تھا. فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یعنی یہ وہ پتھر ہے، آپ لوگ بھی جا کے دیکھتے ہیں، وہ گولڈن سا جو ایک کعبہ کے ساتھ ہی ایک گولڈن سی چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اندر جو گئے میں ان کو تو اچھی طرح پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ اس میں ایک پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بلڈ کیا تھا، اور وہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا، کرین کی طرح سمجھ لیں کام کر رہا تھا. اس پہ معجزانہ طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج تک موجود ہیں. تو اگر یہ ان کا مرکز ہی نہیں تھا تو پھر انہوں نے کیوں یہ بنایا؟ اور کیا دلیل ہے؟ اب یہ دلائل دیے جا رہے ہیں نا، دلائل دیے جا رہے ہیں اس بات کے کہ دیکھو یہ پہلا مرکز تھا، یہ پہلا گھر تھا جو تعمیر ہوا. پہلی دلیل کیا ہے کہ سب لوگوں کے لیے اس کو مرکز بنایا گیا، ساری انسانیت کے لیے، اول بیت. پھر اس کے اندر اتنی برکت ہے، اور اللہ نے یہ برکت رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں کیا اٹریکشن ہے، سبحان اللہ. کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ وہاں جائیں تو کیا ایک باکس ہے نا، اس کے اوپر کالا کپڑا ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، آپ کوئی درخت دیکھیں، کوئی اور پہاڑ دیکھیں، کوئی اور منظر دیکھیں، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد اس کے بعد اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ وہاں پہ میرا تو فیوریٹ کام ہی ہے کہ وہاں پہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں کہ جہاں سے کعبہ نظر آتا ہوں، بس اور اس کو دیکھتے رہیں. کیا اس میں ایسی کشش ہے؟ لوگ پیسے دے کے ہوٹل کے وہ کمرے لیتے ہیں جہاں سے کعبہ نظر آ رہا ہوں، हालांकि डायरेक्शन ही अगर करनी है तो हर कमरे में होटल के वो उन्होंने बताई होती डायरेक्शन ये है, अगर डायरेक्शन का ही मसला हो तो। लेकिन हर कोई उसकी तरफ देखना चाहता है, तो देख तो लिया वह, एक दफा देख लिया, दो दफा देख लिया, अब उसको देखते जाना, कहते हैं कमरे से भी उसको देखते रहे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी उसके अंदर कशिश रखी है। तो दूसरी अल्लाह ताला ने क्या दलील दी कि ये मुबारक है और ये हिदायत का सामान है, यहां से हिदायत मिलती है इंसानियत को। और फिर ये बड़ी दलील है, बड़ी निशानी है कि ये यहाँ पे मकाम इब्राहिम है। और फिर ये वमन दखलहु कान आमिना, अगली दलील ये है कि ये बायस अमन जगह है। जाहलियत में भी जब लोग शिर्क भी किया करते थे तब भी किसी को अपने बाप का कातिल भी यहाँ पे नजर आ जाता था तो उसके ऊपर हथियार नहीं उठाता था। आज भी आप देखें वहां की आप ऐसे चीजों को नहीं काट सकते, उनको नहीं तोड़ सकते, वहां पे कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, शिकार नहीं हो सकता, ये पौधे दरख्त वगैरह आप नहीं काट सकते, गिरी पड़ी चीज है आप नहीं उठा के ले जा सकते, तो इवन हथियार लेके घूमना भी यहाँ पे मना है। ये बिल्कुल अमन की जगह है, दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसको कहेंगे कि सेफ जोन या टेंशन फ्री जोन, जहाँ पे हर एक महफूज है। तो इब्ने उमर भी फरमाते थे कि अगर मैं उमर यानी अपने बाप के कातिल को भी हरम में देख लूं तो उसको कुछ नहीं करूंगा। तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि हमेशा से यहाँ पे, और अल्लाह ने ये इसको अमन वाला बनाया, अल्लाह ने उसकी ये हुरमतें रखी हैं, ये नहीं कि किसी इंसानों ने वहां पे कोई, देखिए इस तरह के लॉज तो इंसानों ने और जगहों पर भी बनाए हुए, तो ये कोई मुल्क वालों ने नहीं लॉ बनाया, ये अल्लाह ताला ने लॉ बनाया वहां का, और जो हमेशा से चला आ रहा है, सदियां गुजर गई हैं, ठीक है। और ये बात कहते कहते साथ उम्मत मुस्लिमा को भी बता दिया गया, उनको तो बताया जा ही रहा है कि देखो यही पहला मरकज है। आप ये नहीं कह सकते कि वो पहला किबला तो वो था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला तो वो था और आप लोगों ने कैसे ये किबला बना लिया, तो ये बात है इसकी, ये सारी साइंस है इसके। अब उनको हिस्ट्री से नहीं बताया गया जी फलां तारीख को ये बना था फलां तारीख को वो बना था, ये वाली साइंस बताई गए। तो अब उम्मत मुस्लिमा को बताया जा रहा है वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह ताला का हक है लोगों पे, अल्लाह का ये हक है यानी लोगों की जिम्मेदारी है फिर ये वो अल्लाह का हक अदा करें। कि क्या हक है अल्लाह का, हिज्जुल बैती कि हज करना, हज का मतलब क्या होता है, हाजीम जीम से है, इरादा करना, और शरी इस्तलाह में है जो इंसान अल्लाह के घर के लिए कसद करता है, इरादा करता है, और ये पूरी जो इबादत के रिचुअल्स हैं ये अदा करता है, तो हिज्जुल बैती। लेकिन ये हज एक शर्त के साथ है, मन इस्तता इलैही सबीला, जो इस्तात रखता हो रास्ते की, रास्ते की इस्तात रखने का माना क्या है, यानी उस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला के लिए अल्लाह का हक है कि वो अल्लाह को ये हक अदा दे हज करने का अल्लाह के घर का, जो उसकी इस्तात रखता हो। शर्त क्या है, इस्तात। अब इस्तात क्या चीज है, तो सहाबी रसूल ने पूछा कि या सल्ला क्या मतलब है कि इस्तात, सबील से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोशा खाने पीने के लायक सामान, खर्च और सवारी, यानी आप जो ज्यादा राह है वहां पे रहने का जो खर्चा है, चाहे वो होटल है चाहे वो कोई जगह जहां पे भी आपने रहना है, वहां पे जो भी खाना पीना है और जो आपकी सफर के लिए जो आपकी टिकट वगैरह है वो सब आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर इतना किसी के पास है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई 5-7 star होटल में ही आपने जाके रहना, जब तक मैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो तब तक मैंने जाना ही नहीं है, होटल दूर मिलेंगे ये होगा ये नहीं। अगर आप वहां पे रहायश अफोर्ड कर सकते हैं और उतने दिन का खाना पीना अफोर्ड कर सकते हैं, آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے موجود ہیں تو پھر آپ حج پہ جانے کے لیے ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہوئی ہو, یہ ہے استطاعت میں. کیونکہ ہم نے تو یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ جب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی, پتہ نہیں اس کے اوپر کیوں اتنا زور ہوتا ہے, جبکہ باقی جگہوں پہ ہم بہت اچھی طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں بیٹیوں کی شادیاں نہیں بھی ہوئی ہوتی تو. یعنی حج کے معاملے میں ہمیں یہ ہے کہ نہیں جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد, یہ ایک عام طور پہ سنا گیا ہے, جب فراغت ہوگی تو پھر. اور بعض لوگوں کو تو پھر بھی کوئی شوق نہیں ہوتا. دیکھیں یہ نا شوق کی بات ہے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر جانے کا شوق ہوتا ہے, یہ تڑپ ہوتی ہے اندر کہ میں جاؤں اللہ کے گھر. اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے, ومن کفر, اور جو کوئی کفر کرے, اس کا انکار کرے, تو اس کے پاس استطاعت ہے بھی نہیں جاتا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ تعالی بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہی آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں فرق پڑے گا. تو حدیث قدسی جو ہے کہ اگر تمہارے سارے انسان, جن, اول آخر, سب مرد عورتیں, سب کے سب تم میں سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح بھی ہو جائیں, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا کہ یہ سارے برے ہو گئے اب کیا. نہیں, اور اگر تم میں سب کے سب اول آخر, نیک, جن, انسان, مرد, عورتیں, سب کے سب نیک بن جائیں, اتنے نیک کہ جتنے تمہیں سب سے متقی انسان ہے, یعنی کسی پیغمبر کی طرح بن جائیں, اتنے نیک ہو جائیں سارے کے سارے, تو حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا, اس کو فرق نہیں پڑتا. اس لیے انسان اس چیز کو سمجھے کہ یہ میرے اپنے لیے ہے, یہ میں کوئی اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کہا گیا وَمَن كَفَرَ, جس نے کفر کیا, اس کا مطلب استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا بھی ایک طرح کا کفر ہے. اس کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, ساری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں, ویکیشنز پہ جا رہے ہیں, شادیوں پہ اتنے لیوش خرچ کر رہے ہیں, اپنی اور چیزوں میں اتنا خرچ کر رہے ہیں, کیا کیا لگژریز لے رہے ہیں, لیکن حج کے معاملے میں پرواہ ہی نہیں, سوچتے ہی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, تو وہ ضعیف حدیث, لیکن اس کی جو ثبوت ہے وہ قرآن کی آیت سے ملتا ہے. اور وہ حدیث کیا کہتی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, اللہ کو پرواہ نہیں ہے چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. تم جدھر مرضی جاؤ, پھر جو آپ سے جو مرضی ہو کے مرتے رہو, اللہ کو کوئی فکر نہیں, تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو لیکن یہاں سے ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ واقعی پھر اللہ کے نزدیک وہ کفر کرنے والا. اور ایک صحیح سند سے ہے, حضرت عمر کے دو کال ہمیں ملتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمال بھیجوں, یعنی نمائندے, ریپریزنٹیٹیوز, وہ جا کے ایک ایک بندے کو دیکھیں, جس نے استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ان کو کافر قرار دے دوں, یعنی ان کو غیر مسلم قرار دے دوں, ان کو مطلب سرکاری طور پہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ کافر ہے. یہ حضرت عمر کا کال ہے جب وہ اپنی خلافت کے زمانے میں. دوسرا ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود, تو چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ان کا قول ہے. بہت سے لوگوں نے ایک عجیب ہی شوشہ چھوڑ دیا ہوا آج کل کہ حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے, غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کو غریب لوگوں کی ہیلپ اس وقت ہی کیوں یاد آتی ہے جب کہ کوئی عبادتیں ہو رہی ہوں, قربانی ہو تو غریب لوگ یاد آ جاتے ہیں, حج پہ جانا ہو تو غریب لوگ یاد آ جاتے ہیں. بھائی غریب لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ روکتا تو نہیں, آپ ان کی بھی مدد کریں, آپ حج پہ بھی جائیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا, دیکھیں حج ویسے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کیا کرو. فرمایا یہ ایک بھٹی کی طرح ہے, جیسے بھٹی میں لوہے کو ڈال دیا جائے تو وہ اس کا میل کچیل نکال دیتی ہے بھٹی. اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنا انسان کی مفلسی اور فقر کو دور کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. تو گناہ دور ہو جاتے ہیں اور فقر دور ہو جاتا ہے. جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے, تو پیسے خرچ نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ غریبی کو بھی دور کر دے گا اور گناہ بھی دور ہوتے ہیں. تو ترغیب دی گئی ایک کے بعد ایک کرو. اگر حج کی استطاعت نہیں ہے دوبارہ تو چلو عمرے کر لو, ایک کے بعد ایک عمرہ کر لو, مگر بعضوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور تیسری ایک اور چیز ہمارے ہاں جو مس کنسیپشن ہے, بوڑھے ہو کے جائیں گے ایک ہی دفعہ جا کے اپنے گناہ بخشوائیں گے. وہ پتہ نہیں ہے بوڑھے ہونا بھی ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں پتا. یہ پتہ نہیں لوگوں نے تو شاید اپنی زندگیوں کی گارنٹیاں لکھوائی ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہی ہوگا اتنی شورٹی ہوگی کہ ہم نے بوڑھے ہونا ہے اسی لیے انتظار کر رہے ہوں گے. جہاں انسان کو ایک لمحے کا نہیں پتا کہ اگلی سانس بھی آنی ہے کہ نہیں, وہاں پہ یہ اپنے بڑھاپے کا ویٹ کر رہے ہیں. جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گی نا تو تب کروں گی. تو آپ کو کیا پتا اس وقت ہوگی بھی آپ کی استطاعت یا نہیں, اس وقت آپ کی ہمت ہوگی بھی یا نہیں, اس وقت زندگی کی مہلت بھی ہوگی یا نہیں. لیکن اس طرف کو دھیان نہیں جاتا. آج یہ سال جو ہمارا ہے اتنی بڑی نشانی ہے نا اس چیز کی, جو لوگ آگے آگے ٹالتے رہتے ہیں ہم کا تب کر لیں گے تب کر لیں گے, لو اب اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا, کر لو اب جا کے, اب تم چاہو گے بھی تو نہیں ہوگا. تو کیوں ڈیلے کرتے ہیں, کیوں سال پہ سال گزارے جاتے ہیں؟ نہیں ابھی مصروفیت بہت ہے, بزنس چل رہا ہے, بزنس چھوڑ کے نہیں جا سکتے. دیکھیں کہ کس کس طرح کے ہمارے بہانے ہیں. تو یہ چیزوں کے ان کو اپنی اس راستے کی رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے. اور آپ دیکھیں ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وہ ضعیف لوگ جو ہیں وہاں پہ حج کے لیے آئے تھے. اور کیا حج کر رہے ہوتے ہیں پھر؟ ویل چیئروں پہ, ویل چیئر پہ ان کا حج ہو رہا ہوتا. نہ طواف کر پاتے ہیں, نہ کنکریاں مارنے جا پاتے ہیں, بس وہ ٹینٹ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ان کی جگہ جا کے مار آتا ہے, یہ تو ان کا حج ہوتا ہے. اس کے انتظار میں وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے, کسی کے پاس تھا ہی نہیں, وہ بیچارہ جمع کرتا رہا کرتا رہا, اور بائی دا ٹائم اتنا جمع ہوا تو وہ بوڑھا ہو گیا تھا. مگر یہ کون سی طریقے ہیں کہ ہم ویسے شاہانہ زندگی گزاریں, ویسے ہم شادیوں پہ اتنا خرچ کریں, کتنا بڑا خرچہ آتا ہے نا, وہ کر سکتے ہیں لیکن حج پہ نہیں جانا. اور عورت کے لیے من استطاع الیہ سبیلا میں ایک اور شرط ہے, اور وہ محرم کی شرط ہے. ٹھیک ہے, تو عورت زادہ راہ کے علاوہ محرم اس کا ہونا ضروری ہے. آج کل اب ڈفرینٹ فتوے آ گئے, میں اس کے اوپر نہیں کچھ کہنا چاہتی, نہ آپ مجھ سے پوچھیں, کیونکہ میں فتویٰ دینے کی ایلیجبل نہیں ہوں. تو اب میں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت نہیں سفر نہ کرے دن اور رات کا محرم کے بغیر, تو وہ تو حدیث اپنی جگہ ہے. تو یہاں پہ تو جا کے کئی دن رہنا پڑتا. اب عورتوں کے گروپ میں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, وہ اس پہ میں نہیں کچھ کمنٹ کر سکتی. تو یہ حج کی اہمیت ہمیں یہاں سے پتہ چلتی. تو ہمیں پتہ چلا ساتھ یہ حکم دے دیا گیا, اور ساتھ اس جگہ کو مبارک کہا گیا, اس جگہ کو ہدایت کا ذریعہ کہا گیا, رہنمائی کا ذریعہ پوری انسانیت کے لیے. پھر یہاں پہ کھلی نشانیاں ہیں, آپ دیکھیں زمزم کتنی بڑی نشانی ہے. اب چل رہا ہے چل رہا ہے, کب سے چل رہا ہے, وہ پانی نہیں ختم ہونے کا نام لیتا. دیکھیں نا ہزاروں سال گزر گئے, اور وہ کیسا پانی ہے جس میں شفا ہے, اور ایسا پانی ہے کہ آپ اس کو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ پہ صرف زمزم پی لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور کتنی ساری نشانی ہیں وہاں پہ, جو کنکریاں مارتے ہیں. آپ دیکھیں اتنے لوگ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں ہر سال, لاکھوں لوگ. تو ایسا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ تو کنکریوں کا ہی ڈھیر لگاؤ, لیکن وہاں پہ کنکریاں نہیں ہوتی اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور ان کی کنکریاں صرف باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج نہیں قبول ہوتا. تو یہ نشانیاں ہیں وہاں پہ, تو قدم قدم کے اوپر ایسے نشانیاں کا جو جاتا ہے اس کو ہی واقعی محسوس ہوتی ہیں وہاں پہ، یہ نشانیاں وہاں پہ محسوس ہوتی ہے، وہاں کی برکت. اور جس طرح انسان کا واقعی دل ایمان سے بھر جاتا ہے، واقعی وہ ہدایت کی جگہ ہے. تو یہ صرف باتیں کرنے سے نہیں نا پتہ چلتا، جب جا کے وہاں پہ ایکسپیرینس کریں تو پتہ چلتا ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تو گواہ اس پہ جو تم عمل کر رہے. تمہیں جانتے بوجھتے تم کیوں کفر کرتے ہو؟ خود بھی کفر کرتے تھے، خود بھی روکتے تھے، خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو کیوں تم ایسا کرتے؟ اس سے اصل میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، خود بھی یہ یہی کرتے ہیں. اور یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہودیوں کا یہی طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے، سازشیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا اور بعد تک یہ ان کا کردار رہا ہے. تو یہ پوچھا نہیں جا رہا کہ کیوں تم ایسے کرتے ہو، اب اس کا وہ جواب دیں، بلکہ یہ اصل میں ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا یہ حال ہے، یہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا ان کی حرکتوں کا؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، تم روکتے ہو، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے جو ایمان لا رہا ہے اس کو روکتے ہو اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو؟ یعنی تم جب لوگ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں تو تم کس طرح اس میں ٹیڑھ پن نکالتے ہو، شبہات ڈالتے ہو، ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ہی بھاگ جائیں. آپ نے پچھلے پارے میں پڑھ ہی لیا، صبح کو مسلمان ہوتے تھے، شام کو واپس اپنے دین میں چلے جاتے تھے تاکہ ان کے اندر ان کو شبہات پیدا ہو جائیں کہ پتہ نہیں کوئی واقعی بات ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا رہا ان سے ملاقات نہیں کرنی، آپ نے ان سے کام کاروبار نہیں کرنا، مگر مسلمانوں کو اصل میں ان کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ تم دیکھو ان لوگوں کو پہچانو کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ایسی چیزیں، ایسے ایسے پوائنٹس نکالتے ہیں، ایسے ایسے ڈاؤٹس ڈالتے ہیں، کچھ بنا دیتے ہیں. آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یہ لوگ کئی دفعہ ہمیں بھی ملتی ہیں، اس ویب سائٹ پہ نہ جائیں، یہ اصل میں قرآن کی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کسی اور نے بنائی بھی اور اس میں کچھ اور ہی فیک ہی قرآن ہے، ایسے قرآن کا نام دے کے، اصل میں تو اس کو قرآن بھی نہیں کہنا چاہیے، فیک چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کو کہا ہوا یہ قرآن ہے تاکہ لوگ جو بےچارے مطلب اسلام کے بارے میں جاننا چاہیں یا کچھ ایسے سرچ کریں تو وہ وہاں پہ چلے جائیں اور وہاں سے جا کے کچھ اور ہی سیکھ لیں گے. آج بھی شرارتیں کرنے سے نہیں ہٹتے، دین سے دور کرنا اللہ کے دین سے، یہ ان کا پرانا ہی طریقہ رہا ہے. اور یہ حالانکہ خود کو اپنے آپ کو بڑے کتاب والے اور عالم فاضل کہتے ہیں، مگر خود بھی ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ لائیں. ما انتم شہداء، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو، تمہیں تو خود پتا ہے، تم تو خود اپنی کتابوں میں اس آخری نبی کی نشانیاں پڑھ چکے ہو، پھر بھی ان کے اوپر لوگوں کو ایمان نہیں لانے دیتے. میں نے آپ کو بتایا نا عوج کیا ہوتا ہے، ٹیڑھ پن جو کہ سامنے ایسے نہیں نظر آئے گا، اگر آپ عقل استعمال کر کے دیکھیں تب آپ کو سمجھ آئے گا. آج آپ دیکھیں کئی ریڈیو شوز ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں ان کو، صبح میں جا رہے ہوتے ہیں، آفس جا رہے ہوتے ہیں، وہ ریڈیو شو لگا دیا، اس میں ایسی ایسی باتیں اسلام کے بارے میں، ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے شوشے کہ کوئی بندہ سن کے اور اس کے بعد وہ بھی اس کے اندر ہو جائے کہ ہاں پتہ نہیں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آج بھی ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے سب کچھ. اگر یہ بات کو سمجھ جائیں اور اپنی روش چینج کر لیں تو ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے، مگر یہ کیا الٹے کام کرتے ہیں، بعض دفعہ انسان حسد میں یا اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے وہ حربے استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنا کہاں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اب ایمان والوں کو وارننگ دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم، اب ان کی جو دو باتیں بتا دی گئی نا، خود بھی جانتے بوجھتے نہیں مانتے، ان سے کہا گیا تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، جو ایمان لانے والا ہو ریڈی ہو اس چیز کے لیے اس کو پھیر دیتے ہیں کہیں، یا جو ایمان لے آتا ہے اس کو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایسی کوئی باتیں کریں کہ اس کا راستہ روک دے، اس کو ڈاؤٹس آنے لگے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوسچن کر کے، کبھی اسلام میں کوئی اس کے احکامات کے اندر کوئی ایسی باتیں کر کے، ایسی ایسی چیزیں پوائنٹس نکال لیں کہ دوسرے کو کنفیوز ہی کر کے رکھ دینا۔ تو یہ ان کے طریقہ ہے، اے ایمان والو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے نا، ان میں سے ایک گروہ کی، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ خاص طور پہ جو ان کے علم والا گروہ ہے، جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے جو جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے۔ فریقم من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تو تمہیں پھیر دیں گے ایمان سے، کافر بنا کے رکھ دیں گے تمہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آ جاؤ یہودی بن جاؤ، مگر وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک امت جس کو دنیا کی امامت کا منصب دیا گیا ہے، امت مسلمہ کو، آگے آپ کو پتہ بھی چلے گا اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اس امت کا رول کیا ہے دنیا میں، کیا کام کرنا ہے اس کو دنیا میں۔ وہ امت اگر ان کے پیچھے لگ گئی جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، تو ان کا اپنا ٹھکانہ کیا رہ جائے گا؟ وہ سوچیں، پھر خود بھی تو مغضوب علیہم اور ضالین ہی بنیں گے نا۔ تو ان کو منع کیا گیا کہ تم نے نہیں ان کی اطاعت کرنی، لیکن آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو اطاعت کرنے کے لیے مسلمان حریص رہتے ہیں، جس کا شوق ہے مسلمانوں کو کہ ان کی اطاعت ہم کریں، اور ان کی اطاعت کریں گے ہی تو ہم دنیا میں پتہ نہیں ترقی کریں گے، ورنہ تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں، وہ یہی لوگ ہیں، یہود اور نصارہ۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ان کے لوگوں کی جو، خاص طور پہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی طرح کی شبہات ڈالتے رہیں، کوئی ایسی باتیں نکالتے رہیں، کوئی کنفیوز کر دے ان کو، ان کی اطاعت کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا ایمان ہی لٹوا سکتا ہے۔ کیونکہ جب ڈاؤٹس آ گئے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایک پروفیسر تھے، وہ انگلینڈ جا رہے تھے، کہتے ہیں جب میں جہاز میں سوار ہوا تو مسلمان تھا، اور جب وہاں پہ پہنچا تو اسلام چھوڑ چکا تھا، کیا ہو گیا سفر میں؟ کہتے ہیں میرے پاس آ کے ایک ایئر ہوسٹس بیٹھی، اب ان کے بھی تو لوگ نا جو ہوتے ہیں، اب ضروری نہیں کوئی نانی ہوئے تو وہ بتائے گی کچھ آ کے، یا کوئی پادری آ کے بتائے گا، تو ان کے یہ لوگ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ تو کہتے آ کے وہ میرے ساتھ بیٹھی، اور اس نے وہ باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب میں جہاز سے اترا تو میرا بالکل مائنڈ چینج ہو چکا تھا۔ اور ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو کوئی زیادہ علم ہوتا ہے اپنے قرآن کا، نہ سیرت کا، نہ کوئی حدیث کا، بالکل کورے ہوتے ہیں، دنیا کے پڑھائیاں تو بہت کر لیں لیکن آگے کوئی جواب نہیں آتا، اور وہ اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ جب اترے ہیں تو دیکھو کافر ہو چکے ہیں، وہاں پہ انگلینڈ جا کے انہوں نے سب کچھ، اللہ نے ان کو بعد میں ہدایت دے دی، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کہتے میں نے تو مسجدیں جانا چھوڑ دیا، میں نے سب، اسلام سے اتنا بدزن ہو گیا نا، اتنا میرا دل خراب ہو گیا اس ریلیجن سے۔ تو ہم اپنے سامنے آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اسی طرح ہم بہت سارے لوگ ایسی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں، اب وہاں پہ اس قسم کی باتیں، دیکھیں وہ ایسے نہیں کرتے کہ وہ کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو برا کہہ رہے ہیں یا کچھ، ایسے نہیں کریں گے، بس ایسے کوسچنز کرتے ہیں، اچھا اس بارے میں بتاؤ، اچھا پھر انہوں نے ایسے کیوں کیا، پھر انہوں نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں کر لی، پھر لونڈیوں کا کیا ہے، پھر ان کے کیا کوئی رائٹس نہیں، اور یہ دیکھو نا اب یہ ہوموسیکشوالیٹی کے اوپر شروع کر دیں گے. دیکھو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, اسلام اتنا برا کہتا ہے ان کو, اور یہ کیا بات ہوئی کہ قتل کی سزا قتل ہے اور کسی کو قتل کر دینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اور زنا ہو جائے کسی سے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دینا یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ظالمانہ چیزیں ہیں, یہ تو مطلب ایسی کوسچن کوسچن میں ہی دوسرے کا مائنڈ ایسے بدل دینا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں وارن کیا ہوا ہے, وہ حدیث میں آپ کو سنائی بھی نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. تھوڑی دیر انسان انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اور وہ ایسی مٹیریل اور ایسی چیزوں سے کم اکراس ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. جب بیٹھا تھا تو مسلمان تھا, جب اٹھا تو کافر ہو چکا تھا, ایسا ہوتا ہے. اور ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ, تو اگر تم ان کے ایک گروہ کے پیچھے چلو گے یہ تمہارا ایمان باقی نہیں رہنے دیں گے. لیکن پتہ ہے انسان چلتا کب ہے کسی کے پیچھے؟ ایک تو یہ تو ایک بات ہو گئی جو ابھی میں نے کیا, کس وقت انسان کسی کی اطاعت قبول کرتا ہے, کب کرتا ہے؟ ایسے ہی آپ کسی کی نہیں کر لیتے, آپ اس کی اطاعت قبول کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے, یا جس سے آپ امپریسڈ ہوتے ہیں, جس کی دھاک ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر, اس سے آپ بات کو لے کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب ایسے ہی ویسے ہی کوئی کہہ رہا ہو, کوئی آپ کے ملک میں مثلا جائیں آپ تو ایسے ہی کوئی مثلا ہے وہاں پہ تو کوئی صفائی والا ہو, کوئی جینیٹر ہو, باتھ روم صاف کرنے والا, وہ آپ کو کوئی بات آ کے کہے گا آپ اس کو مان دیں گے بات کوئی, کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ اتنے متاثر ہیں یہود و نصارہ سے, ہمارے مائنڈز میں اتنی ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے, جو ایک زمانہ ہوتا تھا, اللہ ہمیں دوبارہ دکھائے وہ وقت کہ مسلمانوں کی ایسے دھاک ہوتی تھی دنیا کے اندر کہ یہ سب کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی طرح ہو جائیں, ان کو کاپی کرتے تھے, آج ہم جیسے ان کو کاپی کرتے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز میں. تو ظاہر ہے جب باقی چیزوں میں ان کی طرف دیکھیں گے کہ ہم کھائیں کیسے, ہم پئیں کیسے, ہم پہنیں کیا, ہم کیا کریں, جب سب چیزوں میں ان کی طرف دیکھیں گے تو باقی رہ کیا گیا, ایک دین رہ گیا, اس میں بھی اب وہ دیکھتے ہیں اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں, وہ پردے کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ لونڈیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں. جس دن ہوموسیکشوالٹی کو یہاں پہ لیگلائز کیا گیا اور ان کی شادیوں کو جائز کیا گیا, آپ انٹرنیٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے مسلمان ملکوں سے کس قسم کے کمنٹ آ رہے تھے, اس کے حق میں آئے کہ بالکل صحیح کیا گیا, کیوں قبول کر لیا انہوں نے یہ سب. یہ پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یہ ایک دن میں نہیں ایسے ہی ہو جاتا کہ کسی کو کوئی بات پسند آ گئی تو اس نے, یہ ایک جب انسان اسی چیز کے اندر رہتا ہے رہتے رہتے کہ وہ اس کی زندگی میں ان لوگوں کی بہت اہمیت ہوتی, ان کو مغدوبی علیہم اور ضالین نہیں سمجھتے, جب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بھٹکے میں بےچارے, ان کو تو خود ان کی انہوں نے راہ گم کی ہوئی. اگر یہ سمجھتے ہوتے جو سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہو, اگر یہ سمجھتے ہوتے تو کبھی نہ ان کے پیچھے چلتے. لیکن ضالین کہاں, ہم تو ان کو سب سے زیادہ راہ حق پہ سمجھتے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہی ہے ٹھیک, اس لیے ہر چیز میں ان کی کاپی, ہر چیز میں ان کی طرف دیکھنا, یہ کیسے کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں, کیا ایسا سچ نہیں ہے؟ اگر میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو بتائیں, یا یہ نہیں ہے ذہنی غلامی کا شکار ہے ہمارے پورے معاشرے, ایون ہم ان کی زبانوں کو بھی ایسے چاہتے ہیں کہ, اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی, ٹھیک ہے آپ کوئی بھی زبان بری نہیں ہے, ہر زبان اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے, لیکن ہم کسی زبان کو کیوں کاپی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کی زبان ہے نا, اور وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایسے ہیں کہ آج تک ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے, آج تک ہمارے ذہنوں میں وہ ہمارے آقا ہیں, وہ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے ملکوں کو, لیکن وہ آج بھی ہمارے دماغوں کے اندر, وہ ہم ان کے سلیو ہیں اور وہ ماسٹرز ہیں, ہم نہیں نکل سکے اس سے. اس لیے ہم ان زبانوں کو بھی بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اپنی زبان کو، جو ہماری اپنی زبان بول رہا ہو وہ کیا چیز ہے، تو اس کو تو بالکل ہی بیکورڈ ہے، اور اپنی زبان میں بھی جان بوجھ کے وہ الفاظ لے کر آئیں تاکہ لوگ ہم سے متاثر ہوں، لوگوں کو پتہ چلے ہمیں دیکھو کتنی اچھی انگلش آتی ہے. اللہ اکبر، ہماری یہ حالات ہیں آج، جب تک ہم اس ذہنی غلامی سے ہی نہیں نکلیں گے ہم کہاں ان کی اطاعت چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آج وہ اسلام کو نہیں کہہ کے کہیں گے اسلام برا ہے، یہ تو پھر عوج نہ نہ ہوا، عوج ہے ہی وہ کہ اس کے اندر ایسا ٹیڑھ پن نکالنا کہ آپ کی عقل استعمال کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو تب ریئلائز ہوگا یہ ہمیں کدھر لے کر جا رہے ہیں. نہیں، اس طرح سے اندر سے ان کی چیزوں کو کھوج کے ایسی باتیں نکال لینا، دیکھو یہ چار شادیاں کیوں ہیں، یہ تو دیکھیں نا پھر بڑی غلط باتیں، تو آپ بھی کہتے ہیں ہاں واقعی ہمارا تو دیکھیں دین کس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، کیسی یہ دیکھیں. ایک حدیث آتی ہے، اس سے آپ کو میں ذرا سمجھاتی ہوں. ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے اللہ نے، وہ کہتا ہے اچھا پھر اس کو کس نے پیدا کیا، یعنی کسی اور کا نام لیتا ہے، فلاں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے اللہ نے، اچھا فلاں کو کس نے پیدا کیا، وہ اللہ نے. یہ کہتا 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 پھر کہتا ہے بتاؤ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. ہاں دیکھو جس ذرا اس کی ٹرک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خیال آئے تو تین بار تعوذ پڑھ کے دل کی طرف تین بار دھتکارو، جو جیسے ہوتا ہے نا ایسے تین دفعہ دھتکارو، کیوں سمجھ لو شیطان کا حملہ ہے. اس سے پتا چلا کہ ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا جس کو ہم انٹرٹین کریں، جس کا ہم جواب دیں، ہر شبہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کوئی بھی شبہ ڈالیں تو اب ہم چل پڑیں ہائے ویسے اس نے یہ بات کرنی، ویسے سوچنے کی بات ہے، میں نے تو اس بات پہ کبھی سوچا نہیں تھا، اس کا کیا جواب ہوگا، اب آپ اس کے جواب ڈھونڈنے کے لیے چل پڑیں اور اس کو بڑا چیمپئن سمجھے جس نے کوئی بات نکال کے لی. وہ تو ابلیس کے لشکروں میں سے ہے، یہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آپ سے پوچھ رہے ہوتے. علم ہی وہ پہ اپنی جگہ ہے، وہ اسکالرز آپس کے اندر کریں وہ ٹھیک ہے، یہ صرف بیٹھے ہوتے ہیں. اور آج تو سب سے ایزی ٹارگیٹ کہاں سے ہے، یہ انٹرنیٹ ہے نا، کوئی آپ کے گھر آ کے تو نہیں آپ سے یہ باتیں شروع کر دے گا. اس زمانے میں تو لوگ اس طرح سے بات چیت کرتے تھے، آج تو یہ چیز ہے، آپ پوری دنیا کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں. تو اس طرح سے یہ ابلیسی لشکر کام کرتے ہیں، اور ہم ایسے بے وقوف بن جاتے ہیں کہ اب ہم اتنے کنفیوز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں واقعی اس بات پہ تو میں نے نہیں سوچا تھا، اور خود اپنا بھی ایمان جاتا رہتا ہے. تو یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارا ایمان نہیں تم سے لے لیں. ان کا پہلے بھی یہی تھا اور آج تک یہی ہے. ہاں ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، جو اسلام کے حاسد نہیں ہیں، آپ کے کوئی ہمسائے ہیں، آپ کے کوئی اور، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں ملیں جلیں اور ان کو دعوت دیں دین کی. ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کچھ نہ کوئی بتائیں اپنے دین کا. تو لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھا جائے، دوستیاں رکھی جائیں یا ان کی باتوں کو سنا جائے اور اس کے اوپر جواب دینے کے لیے آپ بے چین ہیں. اب آپ خود جا رہے ہیں، اب آپ کبھی کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ان کو میں جواب کیا دوں، ان کو میں جواب کیا دوں. ہر چیز جواب دینے کے لیے تو نہیں ہوتی. اب شیطان نے جب کہا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا، ہر سوال کا نہیں ہوتا. بس ہمارا ایمان ہے، جب آپ نے کیا ہی دیا پہلے دن سے کہ میرا غیب پہ ایمان ہے، تو اب اس کے بعد کیا چیز کے اوپر آپ جواب لے کر آئیں گے؟ جب پہلا آپ قرآن کھولتے ہی ہیں تو کیا بات پہلے سب سے آتی ہے؟ غیب پہ ایمان. جس نے غیب پہ ایمان رکھ لیا یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے بعد وہ اپنے دین کو ڈاؤٹ کرنے لگے، اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا. پھر اس کے بعد تو جواب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، بس یہ دیٹس اٹ. جو بھی ہمیں اسلام نے کہہ دیا ہم اس کو مانتے ہیں، وہ چاہے چار شادیاں ہیں، چاہے وہ لونڈیاں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی، جو اسلام نے ہمیں کہہ دیا ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، اور اس میں خیر ہے، وہ اس میں حکمت ہے، بس کہ دوسرا بات ہی نہ کر سکے. لیکن ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں، وہ کوئی سوالات اٹھا رہے ہیں اور ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں بھی جواب آتا تو کم از کم اپنی اس کے اوپر تو ڈاؤٹ نہ کرنے شروع کر دیں. مگر اس طرح سے یہ پوائزن کرتے ہیں، کئی کئی احکامات کا الٹ مطلب نکال کے ان کو بھی پیش کرتے ہیں. اب ہمیں چونکہ اپنا نالج ہی نہیں ہوتا، ہاں ہمارے بچوں کو ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں پھنس جاتے ہیں. और यहाँ ऐसे ऐसे पॉइंट्स उछालते हैं ना, जो कि आज बड़ा समझा जाए कि देखो मुर्तद की तो सजा कत्ल कर दी, ये क्या बात हुई। ऐसे पॉइंट्स को उछालते हैं ना कि कोई दूसरा कहे कि हाँ वाकई ना ये तो जुल्म हो गया। अल्लाह अकबर, वह कैफा तकफुरू ना, तुम कुफर कर कैसे सकते हो, वो तुम्हें काफिर बना रहे, लेकिन ये बताओ तुम कैसे कुफर कर सकते हो। वह अंतुम, जबकि तुम्हारे ऊपर तो तुतला अलैकुम आयतुल्लाह, तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, वह फीकुम रसूल हो और उसका रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम बताओ तुम कुफर कर कैसे सकते हो, कैसे तुम उनकी बातों में आ सकते हो, कैसे तुम उनकी इताअत कर सकते हो, उनके पीछे कैसे चल सकते हो, जबकि यानी तुम्हारे पास अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जाती हैं, रसूल तुम में मौजूद है। यानी इससे क्या पता चला, इस आयत से क्या पता चला, आप बताएं, या ये इस को पढ़ के आपको क्या बात समझ आती है। इससे ये पता चलता है कि ये दो चीजें जब होंगी, जो इनसे जुड़ जाएगा वो कुफर से बच जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या कहा जा रहा है, कैसे तुम कुफर कर सकते हो जबकि ये दो चीजें हैं तुम्हारे पास, रसूल तुम्हें मौजूद है। अच्छा, क्योंकि तुम्हें मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली मौजूद थे सहाबा कराम में, अव्वलीन मुखातिब तो सहाबा है ना, तो ये तुम दो चीजें जब तुम्हारे पास हैं तो बताओ तुम कुफर कर कैसे सकते हो। और वो हदीस बिल्कुल यहां पे फिट आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनसे तुम चिमटे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान और हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत। तो इसका मतलब है जो इन दो चीजों को छोड़ेगा, क्या मतलब हुआ उसका, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम इनसे चिमटे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, इसका मतलब इन दो चीजों को छोड़ोगे तो क्या होगा, गुमराह हो जाओगे। बात समझ आई, यही चीज यहां पे है। आयातुल्ला क्या है, कुरान, और रसूल की जात क्या थी, तो ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर छोड़ गए। अब देखें उनके अंदर तो फिजिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आज कैसे मौजूद समझे हम। अगर ये आयत कयामत तक के लिए है तो इसका मतलब तो ये है कि ये दो अमान है, दो अमान है, यानी अमान से मतलब समझते हैं जो गार्ड्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, अल्लाह का कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना, ये कुफर से बचा सकते हैं जब इंसान इनसे चिमट जाए। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर ये दो प्रोटेक्टर्स हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं है, अब फिर हमें हिफाजत कैसे मिलेगी, कैसे हम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद कैसे आज हैं। लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे, आपकी हदीस के थ्रू उसके ऊपर अमल करेंगे, आपकी सीरत को अपने सामने रखेंगे, तो इस पे अमल करना ऐसे ही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आपकी ये सब चीजें महफूज हैं, आपकी हदीस महफूज है, आपकी सुन्नत महफूज है, आपकी जिंदगी महफूज है। आज आप हदीस की किताबें उठा के देख लें, एक एक बात सेव की भी अल्लाह ताला ने। सुन्नत सिर्फ दाढ़ी रखना नहीं होता, मिसवाक करना नहीं होता, सुन्नत ये कि हर मौके पे जिंदगी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल हम देखें क्या होता था, हम वैसे ही करने वाले बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शौहर के तौर पे कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेजबान के तौर पे कैसे थे, एक फातिह के तौर पे कैसे थे, एक सरबराह के तौर पे कैसे थे, एक मुअल्लिम के तौर पे कैसे थे, एक बाप के तौर पे कैसे थे, दुश्मन के साथ कैसे थे, दोस्त के साथ कैसे थे, सारी चीजें तो मौजूद हैं। घर के अंदर कैसे होते थे, घर के बाहर कैसे होते थे, आपकी इबादत कैसी होती थी, आपका आपकी रातें कैसी गुजरती थी, आपके दिन कैसे गुजरते थे, आप खुशी में कैसे होते थे, आप गम के मौके पे कैसे होते थे, क्या है नहीं सब चीजें। तो फिर क्या मसला, तुम बच ही तब सकते हो, तुम कुफर से बच तब सकते हो जब इन दो चीजों से चिमट जाओ। तो उन एक तरह से रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी तुम कैसे कुफर कर सकते हो बताओ जब तुम्हारे पास ये चीजें हैं। तो ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, और देख लें आज इन लोगों के जाल में वो फंसता है जो इन्हीं दो चीजों से दूर होता है, जिसको अपने दीन का नहीं पता, ना ना कुरान का पता है, ना जिन मैं प्रोफेसर की बात कर रही हूं, उन्होंने कहा फिर जब मैं इंग्लैंड से वापस आया फिर वो यहाँ पे जॉब करने लगे किसी कॉलेज में, وہاں پہ سیرت کانفرنس ہوئی، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ساری باتیں سنی، پھر اس کے بعد اور پڑھا، تو کہتے ہیں پھر میرا مائنڈ کلیئر ہوا. تو جب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، تبھی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کے شبہات ڈالتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی انہوں نے مشکوک بنا دیا، ڈاؤٹ فل بنا دیا، تو آپ ان سے کیا لیں گے؟ جو قائد ہیں، جو رہنما ہیں، انہی کو آپ کی نظروں میں ایسا کر دیا کہ یہ ایٹ فالٹ تھے، ان کی غلطی تھی، تو پھر اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ دین کی تو بھیس ہی ہل گئی نا. پھر جب ان کے بارے میں بدگمانیاں ہونے لگیں تو پھر دین کی بیس میں ہل گئی. تو آج ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی سنت کو پکڑ لیں؟ من احبا سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احبا سنتی فقد احبانی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی. وہ من احبانی کانا معی فی الجنہ، جو میرے سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ. تو جو آپ کی سنت سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کو اپنائے گا، اور یہ ساری زندگی کے لیے ہے، میں نے آپ کو بتایا. اس کو پھر امان بھی ملے گی، اور جو اس قرآن سے جڑتا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سنت کہہ کے بالکل ہی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، نہیں تو سنت ہے. یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا تھے، کیا آپ کیسے تھے جب وہ فاتح تھے، کیسے تھے گھر میں تھے، کیسے تھے جب شوہر تھے، کیسے تھے جب باپ تھے، کیسے تھے جب بیٹے تھے، ہم تو کوئی پتہ ہی نہیں، تو کیا فالو کریں گے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جاننا ضروری ہے، آپ کی زندگی کو جاننا ضروری ہے، قرآن کے ساتھ چمٹنا ضروری ہے. کیا صبح شام ان لوگوں پہ تلاوت کی جاتی تھی، ہم اپنے یہ قرآن کی تلاوت بھی اور اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، اور یہی ہمیں اپنے بچوں کو سیو کرنے کا یہی طریقہ ہے. پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے صحابہ کے لیے، تو ان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے نا، تو صحابہ تو بڑے خوش قسمت لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمننی. طوبی ہے، خوشخبری ہے، خوش قسمت ہے، مبارک اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور جو میرے پر ایمان لے کر آیا، مجھے دیکھا اور میرے پر ایمان لایا. تو جس نے حالت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی میں مر گیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو یہ کتنی خوش قسمتی ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو بیچارے ہو گئے، ہم نے تو نہ دیکھا نہ کچھ ہے. تو آگے بھی سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے میرے اوپر ایمان لایا، تو فرمایا توبہ سبع مرات، سات دفعہ خوشخبری ہے اس کے لیے، لمن لم یرانی ثم آمننی، جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر آیا. سبحان اللہ. کوئی انڈیا میں رہتا ہے، کوئی پاکستان میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، اتنی دوریاں اس جگہ سے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور زمانی بھی دوریاں، زمانہ بھی کتنا گزر گیا، پھر بھی وہ ایمان لاتا ہے. تو صحابہ کے لیے یہ خوشخبری، اور سات خوشخبریاں جو بعد میں آنے والے ہیں. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے لیے تو امان ہو اور بعد والوں کے لیے امان نہ ہو. تو امان ہے اس میں ہمارے لیے. اسلام نا جب آیا تھا تو اجنبی تھا، معاشرے میں اجنبی تھا، مس فٹ تھا، لوگ اس کو سمجھتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ کیا نئی باتیں شروع کر دیں. اور آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے، وہ بھی اجنبی ہی سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، ان کو بھی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں پتھر کے زمانے کے لوگ آ گئے. جو اس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چمٹ جاتا ہے نا، اس کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی پاگل ہے. تھوڑا تھوڑا سرسری کر لیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے پورا پورا فالو کرنا شروع کرنے کی کوشش بھی کی، تو اوروں نے تو کیا، ان کو تو جو تکلیف ہوگی سو ہوگی، آپ کے اپنے مسلمانوں کو ہی سب سے پہلے تکلیف شروع ہو جاتی. اجنبی ہو گیا نا یہ، وہ حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ پاگل تو نہیں ہو گئی تم. بعض جگہ پہ انہی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب کیا بن گئے ہیں بھائی. शादी करने से पहले पूछा जाता है लड़का या लड़की ज्यादा मजहबी तो नहीं है, यानी कि जो कुरान और हदीस इसके ऊपर चलने की कोशिश में लगा हो वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि यही अमान है, आप स्काफ ले लेना तो भी चलो थोड़ा बहुत लोग कड़वा घूंट पी के इसको बर्दाश्त कर ही लेते हैं, मगर इससे आगे अगर आपने बढ़ने की कोशिश की तो अब ये काबिल कबूल नहीं है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट होती जा रही है। आप क्लासें रहती रहें किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जहां पे आपने ये कह दिया ना कि मैंने शादी सुन्नत के मुताबिक करनी है तो फिर देखें डंडा लेके आपके पीछे चल पड़ेंगे कि दिमाग सही है तुम्हारा, आप हज उमरे करती रहें फिर लोगों को मसला नहीं है, मगर जहां आपने इतात और फरमाबरदारी में स्टेप उठाने की कोशिश की वहां फौरन आपको क्रिटिसाइज शुरू कर देंगे। फरमाया परेशान ना होना ऐसे अजनबियों के लिए, अजनबियों खुशखबरी है तुम्हारे लिए, गुरबा हैं ये अजनबी, गुरबा अजनबी को कहते हैं। तो साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह ये गुरबा कौन है, ये जो लोग माशरे में मिसफिट होंगे वो कौन होंगे? आपने फरमाया ये वो लोग हैं, इसके जवाब बहुत सारे आते हैं हदीस में, एक रिवायत में ये वो लोग हैं जो मेरे तरीके को जिंदा रखते हैं और लोगों को भी बताते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, यानी खुद भी जिंदा रखते हैं, क्योंकि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लोग बहुत दूर हैं, उनके तरीके पता ही नहीं है, उनका रास्ता ही नहीं पता। तो फरमाया यहां पे ये अमान है, इससे तो हमें चिमटना है, इसको तो हमने इस जिंदगी को जिंदा करना है, अपने घरों में, अपने माशरे में, अपने मुल्कों में, अपने अपने इज्तमात में, अपने खानदानों में, तब ये होगा जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर ही मौजूद है। और अगर हम इस जिंदगी को भूल गए और इसका कहीं नामो निशान नहीं और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वेस्ट की जिंदगी से, उन लोगों से जिनसे हम मुतासिर हैं, तो क्या अमान मिलेगी हमें? फिर तो गुमराही से बचना मुश्किल है, फिर अमान नहीं, अपनी अमान खुद ही तोड़ दी हमने। मैं यतासिम बिल्ला, और जो कोई मजबूती से पकड़ ले अल्लाह को चिमट जाए, फकद हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, तो वो हिदायत दिया गया सीधे रास्ते की तरफ, यानी चिमट जाए अल्लाह की यानी हिफाजत में आ जाए। ये जो अमान अल्लाह ने दी है ना, इस अमान को एक्सेप्ट कर ले। ऐसे बच्चा माँ की गोद में होता है ना, तो वो कैसे माँ को पकड़ लेता जोर से, कहीं भी जा रहा है कि गिर ना जाऊं, गोद का बच्चा जो होता है माँ के दुपट्टे को पकड़ा होता है उसने, उसको लगता है यही मेरी हिफाजत है। अल्लाह ताला से चिमट जाना यही है कि अल्लाह के कलाम से चिमट जाना, उसकी बात से चिमट जाना, समझ आई? हमें देखें क्या सबक यहां पे दिया जा रहा है, और आज मुसलमानों में कितने लोग हैं जो अल्लाह के कलाम से चिमटे हुए। ऐसे ही नहीं है, ये इतनी जो लोगों के दहरिये होने की, एथीस्ट होने की जो खबरें मिलती हैं, या लोगों के बेदीन हो जाने की खबरें मिलती हैं, लोगों के दीन से दूरी की, डाउट्स दीन में जो हैं, ये इतनी ज़्यादा बातें क्यों आज हमें सुनाई दे रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? इस वजह से कि हमने उस अमान को छोड़ दिया, ये अमान इससे हम निकल आए हैं। जो हिफाजतें अल्लाह ने हमें दी थी ना, कुरान और सुन्नत, इनको हमने खुद ही तोड़ दिया और इनकी जगह और चीजों को ले आए। तो अल्लाह का मादी वजूद हमारे सामने नहीं है, मगर उसका कलाम है, उससे तो चिमट सकते हैं ना। लेकिन उसी वक्त हम क्या पूछते हैं, ये क्या फर्ज है, ये पढ़ना फर्ज है, तो हमने बस ऐसे नाजरा पढ़ लिया तो ये काफी नहीं है? इसीलिए तो भाई फिर आपको बहकाते हैं ना, नाजरे तो पढ़ पढ़ के रखे में, इतने कुरान खत्म कर लिया, इतने कर लिया, बस वही मेरे बहुत बड़ा तमगा हो गया, उसके बाद समझ क्या आया, समझ कुछ भी नहीं। तभी तो वो डाउट्स डालते हैं, उनके पास तो बहुत ही आसान शिकार है, बड़ी आसानी से फंस जाता है, क्योंकि ना हमें खुद कुछ पता, ना हमारे बच्चे आके कोई सवाल करें तो उनके सवालों के जवाब हमें पता है। कैसी काबिल रहम उम्मत है ये, جس کو اپنا ہی خود پتا نہیں اس نے دوسروں کی کیا رہنمائی کرنی ہے. رونا تو یہی ہے آج, کتنا رویا جائے اس امت کے حالات پہ, کتنا رویا جائے, جتنا روئے نا کم ہے. اس کی تو کیا حالت آج ہو گئی ہے, کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ کہانی اور یہاں کہاں تک ہم آج پہنچ گئے. مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ کوئی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے, کوئی اس طرف توجہ بھی کرنے کو تیار نہیں. ہمارا کون سا یہ کام ہے, ہمارا کیا کام ہے, ہم تو اپنے جو بھی کام ہم کریں ہمیں کیا لگے, امت کا جو مرضی بیڑا غرق ہوتا رہے ہمیں کیا. ہر ایک نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ اس امت کے لیے تو میرے نبی کتنا روئے تھے, کتنا راتوں کو کھڑے ہو کے روتے تھے, امتی امتی کہہ کے ساری رات گزار دی تھی. آج ان نبی کے ناطے پڑھنے کو بس تیز ہے. اس طرح کی چیزیں نا جو اوپر اوپر کی ہیں, جو بس دکھاوے دکھاوے کی ہو جائیں, چلو حج عمرے بھی اس لیے اتنے کر دیے لوگوں کو بتانا بھی, دیکھو دیکھو ہم ہر 6 مہینے میں ہم تو حج پہ جاتے ہیں, ہم سوری عمرے پہ جاتے ہیں, ہم تو ہر سال حج پہ جا رہے ہیں, میں نے تو 10 حج کیے ہوئے, میں نے تو اتنے, بس ایسی چیزیں نا جس میں ذرا مطلب واہ واہ بھی ہو, ذرا شو آف بھی ہو, میلادیں کر لیے لوگوں کو نعتوں کے لیے بٹھا دیا, بس یہ اس طرح کے شگل میلے چلتے نا اس میں ہم خوش ہیں. سیریس کوئی کام کرنے کا کہا جائے تو نہیں میں نہیں کر سکتی. آپ کو بلا لیں کوئی میلاد پہ, دیکھنا پھر کیسے دوڑے جاتے ہیں وہاں پہ, جھوم جھوم کے ناطے پڑھ لیں گے. وہ جو وہ تمہارے نبی تمہارے لیے روتے چلے گئے, پوری رات کھڑے ہوئے ہیں سوچے اور روتے جا رہے, امتی امتی امتی. ان کو اتنا بھی خیال نہیں کہ اس نبی کے آنسوؤں کی کوئی لاج رکھ دیتے. آج سب اپنے اپنے مگن ہیں, نسلوں کا کیا حال ہونے والا سوچے, وہ نسلیں آگے کس طرف جائیں گی اگر یہ امان نہ ہوئی. یہ سمجھ لیں یہ قلعہ ہے ہمارے لیے, تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو, تم کیسے اس طرف جا سکتے. یہ سوال ان کے لیے بھی ہے جو آج ان ڈاؤٹس میں پڑ گئے ہیں, جو اپنے دین کو چھوڑ کے دور چلے گئے ہیں. کیسے, تمہارے پاس تو اللہ کی آیات ہے, تم نے وہ پڑھ کے دیکھی ہیں, وہ پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر, تمہیں سنائی جاتی ہیں, تو تم پہ اس پہ بھی اثر نہیں ہوتا. اور تمہارے اندر رسول ہے, ان کی ساری زندگی محفوظ ہے. جو بس اس سے چمٹ گیا تو ہدیا, ہدایت دے دیا گیا, مجھول کا سیگا ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے, ہدایہدی کیا ہے, راستہ دکھانا اور منزل میں مقصود تک پہنچانا. یعنی اللہ اس کو پھر راستہ بھی دکھا دیتا ہے اور اس کو چلا بھی دیتا ہے اور منزل پہ بھی پہنچا دیتا ہے. جو اسے چمٹ جاتا ہے, یا تسم, میں نے آپ کو کیا بتایا, ایسے ہی آرام سے چھوٹی سی گرپ نہیں ہے, یا تسم ہوتی ہے مضبوط پکڑنا. اور یا تسم ایسا پکڑنا ہے کہ جب خطرہ ہوتا ہے نا, خطرہ مثلا نے کوئی ڈوب رہا ہے اور وہ ڈوبتے ہوئے وہ کسی چیز کا سہارا لے لیتا ہے, وہ ہے اعتصام. وہ کتنی زور سے اس کو پکڑے گا بتائیں مجھے آپ, کیونکہ اس کے پاس اب یہی سہارا ہے, فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, وہ ہے نا اس میں اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا, جس نے اللہ کو تھام لیا کہ پھر انسان ڈوبے گا نہیں. تو وہ اب مجھے بتائیں, وہ جو ڈوب رہا تھا وہ کتنی زور سے پکڑے گا اس چیز کو, بہت مضبوطی سے پکڑے گا نا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس کو چھوڑا تو ڈوب جاؤں گا. اسی طرح جو قرآن کو, جو اللہ کی نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے وہ ڈوب جائے گا, وہ کفر میں چلا جائے گا. وہ کتنی ضرورت ہے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے. لیکن ہمارے ابھی یہی سوال نہیں ختم ہوتے, یہ فرض ہے سیکھنا, یہ کورس کرنے فرض ہیں, یہی ابھی ہمارے سوال نہیں ختم. ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ فرض کیا ہے, ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اب امت مسلمہ کو دیکھیں کہ تم نے کرنا کیا ہے, بی اویئر, دیکھو تمہارے کیسے وہ تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے, وہ تم آنکھیں کھول لو. اب کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اب ایک اور انسٹرکشن ہے, اب یہ نا انسٹرکشنز چلیں گی آگے, کیونکہ یہ تمہیں خیر امت بنایا نا, تمہیں بہترین امت بنایا, तो बेहतरीन तुम ऐसे ही नहीं बन जाओगे बातें करने से, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा ये बताई जा रही है इंस्ट्रक्शंस। अब ये आयत 120 तक यही मजमून चलेगा।